السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم حدیث دیکھیں گے، عظیم امور پسندیدہ اور گھٹیا امور ناپسندیدہ ہیں۔ یہ حدیث نمبر 158 ہے۔ عن الحسین بن علی مرفوعاً، حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ان اللہ یحب معالی الامور و اشرافہا، بے شک اللہ تعالی رفت اور عظمت والے امور پسند کرتا ہے، و یکرہ سفسافہا، اور ذلت اور زلالت والے امور کو ناپسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عالی شان والا ہے، بے حد بلند اس کی صفات میں سے دو صفات، الاعلی کا مطلب ہے بے حد بلند، وہ علو شان والا ہے، شان کے مطابق امور کو پسند کیا ہے، اور جو امور اس کی شان کے مطابق نہیں ہے ان کو ناپسند کیا ہے۔ کون ہے جو گھٹیا چیزوں کو پسند کرے؟ کون ہے جو اعلی چیز کو اپنے لیے پسند نہ کرے؟ لیکن زندگی میں وہ جو کپڑے اعلی پہننا چاہتا ہے، وہ جو کھانا اعلی کھانا چاہتا ہے، وہ جو اعلی گھر رکھنا چاہتا ہے، وہ جو تعلقات اعلی درجے کے بنانا چاہتا ہے، وہ جو تعلیم اعلی درجے کی دلوانا چاہتا ہے اپنی اولادوں کو، کتنی عجیب بات ہے کہ وہ رویوں میں، عادات میں اعلی عادات کو اختیار نہیں کرتا، اعلی عادات کو، اعلی اخلاق کو اپنی پہنچ سے باہر سمجھتا، جس کی وجہ سے گھٹیا، برے اور ذلیل کام اس کی جگہ لے لیتے ہیں، ذلت والی عادات انسان اپنا لیتا ہے۔ سوچیں، کوئی ہم سے جھوٹ بولے تو ہمیں یہ اس کے کردار کا سب سے بڑا عیب نظر آئے، لیکن خود جھوٹ بولیں تو محسوس ہی نہ کریں۔ جھوٹ اتنا بڑا گناہ ہے جو جہنم تک لے جانے والا ہے، اس کے مقابلے میں سچ اعلی درجے کا خلق ہے۔ زندگی میں دیکھیے کتنے ہی امور، مثال کے طور پر کوئی زبان کی حفاظت کرتا ہے، کوئی زبان کو شتر بے مہار کی طرح آزاد کر دیتا، جو اس کے جی میں آئے بولتا ہے، چاہے وہ کسی کو تانا دے، چاہے وہ کسی کی چغلی کرے، غیبت کرے، چاہے وہ بدگوئی کرے، بد کلامی کرے۔ ظاہر ہے کہ یہ ذلت والے کام ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا اعلی درجے کا کام ہے، اور بغیر کسی کنٹرول کے یوں ہی کھلا چھوڑ دینا، ظاہر ہے کہ کنٹرول شیطان کے ہاتھ میں دینے والا کام ہے۔ کیونکہ جس انسان کے دل میں اللہ کی یاد نہیں ہوتی، شیطان اس پر دھرنا دے کر بیٹھ جاتا ہے، پھر وہ اس دل کے اندر کبھی اچھی بات آنے نہیں دیتا۔ میں نے یہ بات اس لیے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ یہ سمجھ آ جائے کہ انسان کی عادات خراب کہاں سے ہوتی ہیں، انسان کے اندر برے رویے آتے کہاں سے ہیں۔ تو انسان کے اندر برے رویے، دراصل اس کا جو منبع و مرکز ہے وہ اس کا دل ہے۔ انسان کا دل جب درست سوچتا ہے تو سارا بدن اس کا ساتھ دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لو، بدن میں گوشت کا ایک لوتھڑا ایسا ہے، اگر وہ درست ہو تو پورا بدن درست ہو جاتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو تو پورا بدن خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، سن لو، وہ دل ہے۔ دل، آپ سوچیں، جیسے آپ زندگی میں اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، لوگوں کے درمیان کسی کی بات سنتے ہیں، کسی کا میسج پڑھتے ہیں، کسی کو کال کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی کام کر ہی رہے ہوتے ہیں نا، آپ جو دیکھتے ہیں آپ کے ذہن میں خیال آتا ہے، آپ جو سنتے ہیں آپ کے ذہن میں اس کے بارے میں بھی خیال آتا ہے، آپ کے ساتھ کوئی بات چیت کرتا ہے، کسی کی بات آپ کو پسند آتی ہے، تب بھی دل کے اندر ایک احساس اترتا ہے، اور اگر آپ کو کسی کی بات ناپسند آتی ہے تب بھی دل کے اندر خیال آتا ہے۔ تو اصل میں ہوتا یہ ہے کہ انسان کے دل میں جس وقت کوئی خیال آتا ہے، یہی خیال ہے، بار بار گھومتا رہتا ہے، حتیٰ کہ وہ دل میں چپک جاتا ہے، پھر انسان کو لگتا ہے کہ یہ خیال جو ہے بس، یعنی یہی میری سب سے بڑی ترجیح ہے، پرائیورٹی ہے، پھر انسان اسی کے مطابق کام کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے۔ ابلیس بھی تو انسان کو اسی طرح اغوا کرتا ہے، انسان کے دل میں کوئی خیال ڈالتا ہے، ایک خیال گھومتے گھومتے انسان کو لگتا ہے گویا یہی میرے دل میں، اسی خیال سے اس کے اندر خواہش پیدا ہوتی، وہی خواہش ارادے تک جاتی ہے، ارادے سے عمل وجود میں آتا ہے۔ تو اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں اچھے اخلاق کیسے وجود میں آتے ہیں، اچھے اخلاق دراصل اچھے خیالات کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں، سادگی کے ساتھ اگر ہم کہیں، جس کے دل میں اچھا خیال نہیں آتا تو اس کو ایسی جگہ سے مدد لینی چاہیے، ایسے لوگوں سے جن کے خیالات اچھے ہوں، اور اچھے خیالات وہ نہیں ہوتے جس کے بارے میں ہم سوچیں کہ وہ اچھے ہیں، یعنی جو اپنے رب کے بارے میں جانتا ہے، اس کے کلام کو جانتا ہے، اس کے رسول کو جانتا ہے، جو قرآن و سنت کو سمجھتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اس وجہ سے انسان کو ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، اور ایسی مجالس میں جانا چاہیے جہاں پر اچھے لوگ اچھی بات کریں، اللہ کی بات، اس کے رسول کی بات، اور جہاں پہ لوگوں کو اپنے اخلاق سنوارنے کی، اپنی زندگی سنوارنے کی فکر ہو، اپنی آخرت بنانے کی فکر ہو، اور اللہ کے آگے جواب دہی کی فکر ہو، کیونکہ ایسے ماحول میں ایسی مجالس اختیار کر کے توقع کی جا سکتی ہے کہ لوگ اپنے خیالات کی بہتری کے لیے کوشش کر سکیں گے۔ انسان جس ماحول میں رہتا ہے اس کا اثر اس پر کس طرح سے ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھی اور بری دوستی کی مثال، کہ برے دوست کی مثال بھٹی جھونکنے والے کی طرح ہے، کہ جو بھٹی جھونکنے والے کے پاس جاتا ہے وہ کب چاہتا ہے کہ میں دھوئے سے اپنا لباس سیاہ کر لوں، یا میری لباس کو چنگاریاں جلا دیں، لیکن جب وہ وہاں بیٹھے گا تو چنگاریاں کپڑے بھی جلائیں گی اور دھواں لباس کو بھی سیاہ کرے گا، حتیٰ کہ آپ جانتے ہیں انسان دھوئے میں بیٹھا رہے تو اس کے ہاتھ بھی اور اس کا چہرہ بھی، کھلے ہوئے اعضاء بھی متاثر ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے دوست کی مثال عطر فروش کی طرح ہے، کہ آپ کسی سے خوشبو خریدتے نہیں ہیں، کوئی آپ کو تحفہ بھی نہیں دیتا، لیکن آپ ماحول میں رہتے ہیں، اس ماحول کی وجہ سے آپ کے اوپر اثرات آتے ہیں۔ تو انسان اگر اعلیٰ درجے کے کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو اپنی مجالس بدلنی ہوگی، اس کو اپنے وقت کا اچھا استعمال کرنا ہوگا، اس کو اچھے لوگوں کے درمیان رہنا ہوگا، اس کو اچھا علم حاصل کرنا ہوگا، ورنہ اخلاق ایسی چیز نہیں ہے جو خود بخود بدل جائے۔ اور اخلاق صرف مسکرا کر دیکھنے کا نام نہیں ہے، ہمارے یہاں تو لوگ اسمائل پاس کرتے ہیں، مسکراتے ہیں، لیکن جو ہی کوئی اٹھ کے جائے تو اس کے کردار کے بخیے ادھیڑ کے رکھ دیتے ہیں، یہ اچھا اخلاق نہیں ہے، یہ اعلیٰ درجے کا کام نہیں ہے، یہ ذلت والا کام ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ہمارے سامنے جس چیز کو واضح کیا ہے، حضرت حسین بیان کرتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا بے شک اللہ تعالی رفت اور عزت والے امور کو پسند کرتا ہے، یعنی جن کاموں میں بندے کی عزت، جھوٹ میں عزت نہیں ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں، جس کا پول کھل جائے اس کی کیا عزت رہ جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے غیبت کرنے والے کی کوئی عزت نہیں ہے، وقتی طور پر اگر اس کی برائی چھپ گئی ہے تب بھی مستقل چھپ نہیں سکتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جن امور کو پسند کیا ان امور کو اختیار کرنا چاہیے۔ ایک ایسی چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں جس کے بعد آپ کی زندگی میں تبدیلی آتی چلی جائے گی، یہ اخلاق کی بنیاد ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ تقوی، ہمارے ہاں تقوی کے بارے میں عمومی طور پر لوگ نہیں جانتے کہ تقوی کیا ہے۔ کیا میں آپ سے پوچھ سکتی ہوں تقوی کیا ہے؟ جی آپ، نہیں آپ، آپ آپ کے پیچھے، جی جی، تقوی کسے کہتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، آپ بیٹھیے، کوئی اور، جی پیچھے سے یلو سکارف جس نے لیا، بیٹا آپ بتاؤ کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ اچھا کوئی اور بتائے گا؟ نہیں، جس سے میں پوچھنا چاہوں گی اس کا آبجیکٹو ہے۔ دیکھیے جن لوگوں کو معلوم ہے وہ تو ٹھیک ہے، ریئلائزیشن ایک چیز ہوتی ہے، کسی کو یہ پتا چلے اللہ کے نزدیک صرف تقوی والے کی عزت ہے اور پتہ ہی نہیں ہے تقوی کیا ہے۔ میں یہ بات اس لیے نہیں آپ کے سامنے رکھ رہی کہ اس میں آپ اپنے انسلٹ فیل کریں، ریئلی ہمدردی خیرخواہی کے تحت کہ سب کو سمجھ آئے تقوی کیا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں جن کو تقوی کے بارے میں نہیں پتا، کتنے لوگ ہیں جو جاننا چاہیں گے کہ تقوی کیا ہے اور آئندہ متقی بننے کی کوشش کریں گے؟ کتنے لوگ ہیں جو متقی بننا چاہتے ہیں؟ تو اللہ کے نزدیک عزت متقی کی ہے الحمدللہ۔ تو یہ جو دل کا جذبہ ہے نا، آپ اللہ سے دعا کر لیں۔ تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ تقوی کا مطلب ہے اللہ تعالی سے ثواب کی امید رکھ کر اس کے احکامات کی اطاعت کرنا۔ یعنی آپ نماز پڑھتے ہیں، ثواب کی امید رکھیں، بندہ پتہ کیا کہتا ہے کہ نماز اور کس لیے پڑھتے ہیں؟ ثواب ہی کے لیے تو پڑھتے ہیں۔ جو نماز ثواب کی امید رکھ کر پوری نیت کے خلوص کے ساتھ پڑھی ہے، صرف اس کا ثواب ہے، اور وہ بھی اللہ جانتا ہے، کیونکہ بندے تو اس کا حساب کتاب نہیں کر سکتے۔ ہم نیک اعمال کو بھی عادت بنا لیتے ہیں، عادت کے تحت جو کام کیے جاتے ہیں وہ تقوی نہیں ہے، کیونکہ تقوی کی شرط ہے کہ بندہ، پلیز موبائل آف کر لیں اپنے، تقوی کی یہ شرط ہے کہ اللہ تعالی سے ثواب کی امید رکھی جائے۔ اب آپ دیکھیں ہمارے اسلاف اس قدر زیادہ محنت کرتے تھے کہ وہ سوچتے رہتے تھے کہ کھانا کھاتے ہوئے، کھانا کھانا ایک مباح عمل ہے، ہماری ضرورت ہے، کھانا کھاتے ہوئے عمومی طور پر لوگ یہ نہیں سوچتے کہ کھانا کھانے کا اللہ تعالیٰ مجھے اجر دے دے، کیونکہ کھانا کھانے کے لیے عمومی طور پر ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بھوک لگی ہے، کھانا کھانا، بات ختم۔ لیکن ہمارے اسلاف یہ چاہتے تھے کہ کھانے کا بھی ہمیں اجر ملے، اس لیے وہ کھانا کھاتے ہوئے نیت کرتے تھے کہ کھانا کھا کر جو قوت ملے گی اس قوت کو اللہ کی فرما برداری میں لگانا ہے انشاءاللہ۔ اسی طرح سے آپ سوچئے، آپ کو نیند آتی ہے، آپ بعض اوقات یعنی فوراً سو جاتے ہیں، بعض اوقات تھوڑی دیر کے بعد، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ہمیں اتنی نیند آ رہی ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا، ہم کچھ بھی کر رہے ہوں تو نیند کی آغوش میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے اسلاف کس قدر اپنے ہر عمل کے بارے میں کانشیس تھے، وہ سوتے وقت بھی نیت کرتے تھے کہ سو کے جب میں فریش ہو جاؤں گا، جب میں میرے اعصاب کی تھکن دور ہو جائے گی، جب مجھے قوت مل جائے گی، تو وہ قوت میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کے لیے لگاؤں گا۔ ہر مسلمان کا ہر عمل عبادت ہو سکتا ہے اگر وہ اللہ سے ثواب کی نیت کے ساتھ وہ کام کرے۔ ثواب کی نیت رکھنی ضروری ہے۔ دوسری بات جو تقویٰ میں آتی ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف رکھتے ہوئے جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان سے رک جائیں۔ اب آپ دیکھیں، اچانک کسی کی برائی زبان پر آئی بھی ہے، لیکن یاد آ گیا اگر میں نے یہ بات کی، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی کتنی سخت سزا دینی ہے، وہ عذاب یاد آ گیا، جو عذاب اللہ کے رسول نے بتایا یا اللہ تعالیٰ نے بتایا، اگر کسی کے سامنے اسے تانا دیا تو ایمان گیا، اگر کسی کے پیٹھ پیچھے برائی کی ہے، غیبت کی، چغلی کی، تو قرآن حکیم میں نہیں آتا کہ غیبت کرنے والے کی مثال کیسی ہے؟ کیا تم پسند کرو گے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ جبکہ تم اس سے کراہت محسوس کرتے ہو؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر غیبت کرنے والوں کا حال دیکھا تھا، تانبے کے ناخن جس سے وہ گوشت نوچ نوچ کے کھا رہے تھے۔ تو جب انسان کو یاد آئے وہ اللہ کے عذاب سے خوف کھا جائے تو زبان بھی رک جاتی ہے، ہاتھ بھی رک جاتے ہیں، انسان کی آنکھیں اگر کچھ دیکھنے لگیں وہ بھی رک جاتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی کسی کو زندگی میں برائی کرنے کا موقع نہیں مل رہا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر چیک بڑا سخت ہوتا ہے، جیسے کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن پہ ماں باپ کا چیک ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے گھروں میں بڑے سخت ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ماحول کنٹرولڈ ہوتا ہے، تو یہ نیکی نہیں ہے، نیکی نہیں ہے۔ ہاں برائی بھی نہیں ہے، برائی نہیں ہوئی، نیکی وہ تب بنے گی جب کرنے والا نیت کرے گا۔ اگر اس نے نیت کی، اگر وہ اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے اس برے کام کو چھوڑتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے۔ نیکی اور برائی، عزت اور ذلت والے کاموں کے بارے میں یہ اچھے طریقے سے جان لیجئے کہ انسان وہ کام اللہ کی خوشی کے لیے کرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرے تو اللہ کے یہاں قبول ہوں گے۔ اب یہ اگلی بات ہے، پچھلی بات میں دو باتیں ہیں، نیک کام کرتے ہوئے اللہ کا حکم مانتے ہوئے اللہ سے ثواب کی امید رکھے۔ اب آپ مجھے، میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا آپ سارے کاموں کا ثواب جانتے ہیں کہ فلاں کام کا کتنا ثواب ہے یا فلاں کام کا کیا گناہ ہے؟ کتنا ضروری ہے نا علم حاصل کرنا، پھر جاننا نہیں چاہتے تو اس کا مطلب ہے اللہ کی نظروں میں عزت پانا نہیں چاہتے۔ تو آپ اعلی کام کر نہیں سکتے جب تک کہ اللہ کی کتاب کا علم حاصل نہ کریں، جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا علم حاصل نہ کریں۔ اس لیے اعلی درجے کے کام کرنے ہیں تو یاد رکھیے گا، تقوی کے ساتھ اعلی درجے کا کام وجود میں آتا ہے، اللہ سے ثواب کی امید رکھ کر اس کے احکامات کی اطاعت کرنا اور اللہ کے عذاب کے خوف سے، اس کے روکے سے رک جانا تقوی ہے۔ متقی وہ ہے جو اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے اور برائی کو ترک کر دیتا ہے، اور متقی وہ ہے جو اللہ سے ثواب کی امید رکھتا ہے، اس کے احکامات کی اطاعت کرتا ہے۔ اور دوسری بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی وہ یہ کہ آپ کوئی بھی کام کرنا چاہیں جو آپ کے بڑوں نے آپ کو سکھایا، آپ نے کہیں سے پڑھا، ماں باپ نے سکھایا، یا سوسائٹی میں کسی سے بھی سیکھ لیا. اسلام ایسا مذہب نہیں ہے جو جڑ بنیاد نہ رکھتا ہو. یہ اسلام میں ہر عمل کی جڑ ہے اللہ کی خوشی کی خاطر. اپنے دل کی مرضی سے نہیں، اللہ کی خوشی کے لیے جو عمل کیا وہ عمل عزت والا ہے. کیا ایسا ممکن ہے کہ جو مدرس ہیں چھوٹے بچوں کی وہ اوپر بیٹھ جائیں تاکہ باقی لوگ ڈسٹرب نہ ہوں؟ ٹھیک ہے، تو اوپر آواز جا رہی ہے الحمدللہ، تو مجھے تھوڑی سی ہیلپ چاہیے. جی بیچ میں بچے بیٹھے ہیں اور بچوں کے لیے بھی پریشانی ہے، تو اوپر آپ لوگ بیٹھ جائیں گے سکون سے، بچے بھی سکون میں آ جائیں گے انشاءاللہ. تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ سے ثواب کی امید رکھ کر نیک کام کریں، دوسری بات یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں. اگر وہ کام سنت کے مطابق نہیں ہے، اللہ کے یہاں اس کام کی کوئی ویلیو نہیں، نیکی برباد، گناہ لازم. تو اپنے ہر ہر کام کے بارے میں سوچیں، کیا وہ رسول اللہ کی سنت کے مطابق؟ چلیں میں آپ کے سامنے نماز کی مثال رکھتی ہوں. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلو کما رائی تمونی اسلی، نماز اس طرح پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے ہو. آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ جیسے بچپن میں سیکھی، جس کسی نے سکھا دی، اور اب دلیل یہ ہے کہ سارے ہی ایسے پڑھتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح سے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے ہو. تو ہم کیسے رسول اللہ کو دیکھ سکتے ہیں؟ جنہوں نے دیکھا انہوں نے بیان کیا، ان کی بات کے صحیح ہونے کا پورا پورا جائزہ لیا گیا. اب وہ صحیح حدیث میں ہمارے پاس موجود ہیں، جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہمیں یوں نظر آتا ہے جیسے ہم ٹی وی پہ کوئی چیز دیکھتے ہیں، اتنی کلیئرلی ہمیں ساری چیزوں کا پتہ چلتا ہے. میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں، زندگی آپ کی ہے، اپنے اوپر رحم کھائیں، اس زندگی کا حساب دینا ہے. ہر وقت آپ سے کوئی نہ کوئی عمل صادر ہو رہا ہے، یا اچھا یا برا. دیکھیں آپ برائی سے بچنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، برائی سے بچنا بذات خود نیکی ہے، لیکن اگر آپ اللہ کے لیے نہیں کر رہے بلکہ یہ کہ آپ کو پسند ہی نہیں ہے برائی، آپ کے بڑوں نے روکا آپ رک گئے، اب برائی کرنے کا حوصلہ نہیں ہے، تو آپ نے برائی نہیں کی، ٹھیک ہے، لیکن اس عمل کو نیکی تب سمجھا جائے گا اگر آپ نے اللہ کے عذاب کے خوف سے چھوڑی. کتنی زیادہ تربیت کی ضرورت ہے نا، ایک پورا مائنڈ سیٹ بن چکا، پوری سوسائٹی کا ذہن بنا ہوا ہے، جو ہم کر رہے ہیں جیسے کر رہے ہیں بس اسی طرح اللہ ہمیں قبول کر لیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے قبول نہیں کرنا. اس لیے اپنے اوپر رحم کھائیں، اپنے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کریں، اور اپنے اعمال کو ضرور سیکھ لیں. اور اعمال کے آپ کوئی بھی عمل ہے، جیسے ہم نمازی کی بات لیتے ہیں، نماز میں ہم زبان سے کچھ الفاظ بولتے ہیں، ہم اعضاء سے کچھ حرکات کرتے ہیں، اللہ اکبر، پھر آپ ثنا پڑھتے ہیں، سورہ الفاتحہ اور تلاوت کرتے ہیں، پھر اللہ اکبر کہہ کے آپ رکوع میں جاتے ہیں، پھر رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں، پھر سجدے میں جاتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر دوبارہ سجدہ کرتے ہیں. اب آپ کے اعضاء بھی حرکت کر رہے ہیں، آپ کی زبان بھی حرکت کر رہی ہے، کیا دل بھی اعضاء کے ساتھ ہے یا دل میں کچھ اور خیالات ہیں؟ اگر آپ غور کریں گے سب سے زیادہ پریشانی آپ کو نماز کے بارے میں ہوگی، کیونکہ نماز میں خیالات بہت آتے ہیں. اور اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھے خیالات نہیں آتے، تو بہرحال یہ زیادتی کی بات ہوگی، کیونکہ ہماری زندگی ایسی نہیں ہے جہاں پہ کوئی شخص اپنی نماز کو اس حد تک اچھا کر چکا ہو کہ اسے کسی قسم کا خیال نہ آئے. کیونکہ خیال ڈالنے والا جو ہے وہ بہت ایکٹیو ہے شیطان، وہ ہر وقت انسانی ذہن کو مصروف رکھتا ہے. جو انسان فارغ ہوتا ہے جھٹ سے وہ ساری باتیں ذہن میں آتی ہیں جن کی زندگی میں بڑی اہمیت ہے، اور جس کے بارے میں ذہن پریشان رہتا ہے. اور کافی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ عام حالات میں جس چیز کا حال ہمیں سمجھ نہیں آتا نماز میں آ جاتا ہے. نماز میں اس کے بارے میں اتنا یعنی سکون کے ساتھ فوکسڈ ہو کے غور و فکر کیا تو اللہ کہاں ہے جس کے آگے آپ نماز پڑھ رہے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضرت جبریل علیہ السلام نے سوال کیا مل احسان، احسان کیا ہے، عبادت کا حسن کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھتے ہو. یعنی آپ عبادت کر رہے ہو نا تو آپ کی نظریں گویا کہ اپنے رب کو دیکھ رہی ہیں، یہ کیفیت آپ اپنے اندر لے کے آؤ. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم اسے نہیں دیکھتے کم از کم اتنا تو سوچ لو وہ تمہیں دیکھتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ اگر انسان تصور باندھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھتا ہے تو انسان کی کب کبھی چھوٹ جائے، اس کے لیے کھڑے رہنا ممکن نہ ہو، اس کے سجدوں میں کتنی بڑی تبدیلی آ جائے، اس کی آنکھیں آنسو بہائیں، اس کی جلد نرم پڑ جائے اور اس کی آہ بکا ختم ہی نہ ہو، کہ یہ بندے اور رب کا رشتہ ہے. میں نے نماز کی مثال سے آپ کے سامنے جو بات رکھی ہے وہ دل کا عمل ہے. دل جس میں ہر وقت خیالات آتے ہیں، دل کی بھی 12 عبادات ہیں. اللہ کے لیے ہر عمل کو خالص کرنے کا کام دل کرتا ہے، کیونکہ دل سوچتا ہے نا اندر، یہ ذہن یا دل جو بھی آپ اسے کہیں، وہ سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، اچھا میں نے اللہ کے لیے نیت کیا یا کسی اور کے لیے. بے خبری میں تو شیطان لوٹ کے لے جاتا ہے نا. آپ دیکھیں بے خبری میں کیسے کسی کے گھر میں ڈاکو آ گئے، کوئی سڑک پہ لٹ گیا، بے خبری میں پتہ ہی نہ چلا. تو بے خبری میں اعمال نہیں لٹتے، لٹ جاتے ہیں. اپنے اعمال کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، تو اپنے اعمال کی حفاظت کے لیے علم ضروری ہے، کیونکہ علم کے بغیر یہ حفاظت نہیں ہوتی، حتیٰ کہ نماز کی حفاظت بھی نہیں ہوتی. تو ہر وقت جو کام بھی کرنا ہے خالص ہو کے کرنا ہے، اخلاص کے ساتھ. تو نیت کو خالص کرنا ہے صرف اللہ کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے. دوسرا کام جو، دوسری عبادت جو دل کی ہے، توکل، اللہ پر اعتماد، اللہ پر بھروسہ زندگی کے ہر معاملے میں. ایک فرد دوسرے فرد سے کہتا ہے، ماں اپنے بچے سے کہتی ہے فلاں کام کر لو گے؟ کہتا ہاں یہ اس کام میں ضرور کر لوں گا، حتیٰ کہ انشاءاللہ کہنا بھی بھول جاتے ہیں. ہماری سوسائٹی میں لوگوں کا اپنی ذات پر بہت اعتماد ہے. کوئی عورت جو کھانا بنانا جانتی ہے اس سے کہ فلاں کھانا بنا لو گے، کیوں نہیں، میں نے ساری زندگی کھانا بنایا، میں کیسے نہیں بنا سکتی. اس کا رخ اللہ تعالیٰ کی جانب ہوتا ہی نہیں. پھر ہوتا یوں ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ اسے دکھا دیتے ہیں کہ دیکھو تمہارے کرنے سے کام نہیں ہوتے، قوت تمہیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے، صلاحیتیں تمہیں اللہ نے دیے ہیں. تو انسان عام معاملات میں دیکھے تو اسے پتہ لگتا ہے کہ اللہ پر اعتماد کرنے کی عموماً لوگوں کو ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی، اللہ پر بھروسہ کرنے کی. تو اللہ پر بھروسہ اس وقت کرتے ہیں جب کوئی بہت بڑا کام درپیش ہوتا ہے، تو بڑے کام کے لیے توکل رکھا ہوا ہے، اللہ پر بھروسہ، اور باقی زندگی کے کام ہر انسان سمجھتا ہے یہ میں خود ہی کر لوں گا. توکل دل کی عبادت ہے. شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا جس پہ تو بھروسہ کرے وہ تیرا معبود ہے، جس سے تو محبت کرے وہ تیرا معبود ہے، جس سے تو امید باندھے وہ تیرا معبود ہے، جس سے تو خوف کھائے وہ تیرا معبود ہے. کہ تم عبادت دراصل اس کی کرتے ہو جس پر تم توکل کرتے ہو، جس پر تم بھروسہ کرتے ہو. تو توکل دل کی عبادت ہے، محبت رکھنا اللہ تعالیٰ سے یہ دل کی عبادت ہے، اللہ کا خوف رکھنا دل کی عبادت ہے، اللہ سے امید باندھنا دل کی عبادت ہے. اللہ کے لیے جب انسان مصیبت پر صبر کرتا ہے، یعنی اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے، تو یہ دل کی عبادت ہے. جب نعمت ملے شکر ادا کرتا ہے تو یہ دل کی عبادت ہے. ایک انسان جب اپنا محاسبہ کرتا ہے، اپنے اعمال کا حساب کتاب کرتا ہے، میرا کون سا عمل کس پوزیشن میں، یہ دل کی عبادت ہے. تو دل کی عبادات اعلی درجے کے کام ہیں، عزت والے کام. جیسے ظاہر میں انسان نماز پڑھتا ہے نا، اسی طرح سے دل کی حاضری بھی تو ضروری ہے نا. جب دل کو حاضر کر کے انسان نماز ادا کرتا ہے، تبھی وہ نماز اعلی درجے کا کام بنتی ہے. وہ جیسے اقبال نے کہا کہ تیری نماز بے سرور، مجھے ایگزیکٹلی الفاظ یاد نہیں ہے، یعنی اس میں یہ بات کہی گئی، میں اسے نثر کی صورت میں رکھ دیتی ہوں، کہ تمہاری نماز ایسی ہے جس میں دل کا سرور نہیں ہے، اور تمہاری نماز ایسی ہے جس میں تمہارا دل حاضر نہیں ہے. ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر، کہ ایسی نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس نماز کی جگہ اپنی نماز کو بہتر بنانے کی کوشش کر لو. تو ایک ہے نیک اعمال، دوسرے یہ کہ نیک اعمال کس طرح سے زیادہ وزن والے بنتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ انسان اندھا بہرا نیک عمل کر لے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ کانشیسلی سوچ سمجھ کر انسان اللہ کے لیے خالص کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرے، اور وہ ایسا کام کرے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، پھر اس عمل کو کی بہتری کے لیے کوشش کرتا رہے. تو اللہ کے نزدیک رفت والے، عزت والے کام ہی پسندیدہ ہیں، اور ذلت اور ضلالت والے امور کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ کتنے لوگ ہیں جن کو یہ پسند ہے کہ لوگوں کے درمیان رہیں، مذاق کریں. لوگ کہتے ہیں اچھا ہم تو مذاق میں جھوٹ بول رہے تھے. کیا اللہ کو مذاق میں جھوٹ بولنا پسند ہے؟ کتنا آسان ہے نا ڈیسیژن کرنا. آپ کا دل کہے گا کہ نہیں، میرا رب تو جھوٹ کو پسند نہیں کرتا، مذاق میں بھی پسند نہیں کرتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے کہا تھا کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. کہ جہالت والا کام ہے، جہالت تو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. کیا آپ جانتے ہیں آپ کا اللہ تعالیٰ کی کتاب کو نہ پڑھنا، اس کا علم حاصل نہ کرنا اللہ تعالیٰ کو کتنا ناپسند ہے؟ نفرت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انسان کی جہالت سے. کیا آپ پسند کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے نفرت کریں؟ کون پسند کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو وہ انسان پسند نہیں ہے جو انسان اس کے رسول کے طریقے کے مطابق نہ چلے، سنت پر نہ چلے. تو جس کو سنت کا پتہ ہی نہیں، اس کا علم ہی حاصل نہیں کیا، وہ اللہ کو پسند کیسے آ سکتا ہے؟ کہ اس نے ساری زندگی سنت کو اپنی پیٹھ پیچھے ڈالے رکھا کہ دنیا میں آگے میرے کام بہت ہیں. اس وجہ سے اپنے ساتھ مخلص ہو جائیے. کبھی عمل علم کے بغیر وجود میں نہیں آتا. انسان کو علم بھی ہونا پھر بھی اس پر یقین آتا ہے نا، جس چیز پر انسان کو یقین ہو وہ کام انسان کر لیتا ہے. بے یقینی کے ساتھ انسان کے لیے عمل کرنا بھی ممکن نہیں ہوتا. آج کے دن پہ پختہ ارادہ کر لیں، اللہ سے وعدہ کر لیں ذلت والے کام نہیں کرنے. آپ جانتے ہیں ذلت والے کام کون سے ہیں؟ جہنم میں لے جانے والے کام، اللہ کو سخت ناپسند ہے. اور عزت والے کام کون سے؟ جنت میں لے جانے والے کام. اس لیے ان کاموں کے بارے میں علم بھی حاصل کرنا ہے، اور انشاءاللہ وہ کام کرنے سیکھنے بھی ہیں. ایک بچہ چھوٹا ہے، اسے چائے بنانے کا نہیں پتا، وہ کیا کرے گا؟ چائے بنانا ایک عمل ہے نا، ایک کام ہے. اگر وہ بنانا چاہے، میری چھوٹی بہن ہے، وہ جب ہم چھوٹے تھے تو اس نے کہا یہ کوئی کام ہے کہ سارے لوگ کہتے ہیں کہ دال کیسے بنائی جائے، میں تو بہت اچھی دال بنا سکتی ہوں. میں نے امی کو بار بار دیکھا ہے، چھوٹی تھی بہت، تو اس نے پہلی بار دال بنائی اور دال اس برے طریقے سے جلی کہ اس کی سمیل سے پورا گھر جو ہے وہ یعنی بہت زیادہ سب لوگ تکلیف میں آئے، کیونکہ اس نے سیکھے بغیر ایک کام کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو سوچیں اس زندگی میں سیکھے بغیر ہم ہر وہ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کو جواب دہی کرنی ہوگی، یا جنت یا جہنم۔ اقبال کہتا ہے عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی عمل، عمالی کام آنے والے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا عمل اسے پیچھے کر دے اس کا نسب اسے آگے نہیں کر سکتا۔ انسان کی ذات برادری ہے نا جس پر انسان پھولے نہیں سماتا، اور انسان سمجھتا ہے کہ اس ذات کی وجہ سے میری عزت ہے، اللہ کے یہاں کسی کی کوئی عزت نہیں، نسب آگے نہیں کر سکتا جس کا عمل اسے پیچھے کر دے۔ اللہ کے یہاں جس چیز کی ویلیو ہے وہ تقوی کی بنیاد پر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری خطاؤں غلطیوں پر معاف کر دے، اور یا اللہ تو ہمیں سچا علم نصیب کر دے، اپنی کتاب قرآن مجید کا علم نصیب کر دے، ہمیں اپنے رسول کی حدیث کا علم نصیب کر دے۔ یا اللہ تیرے فیصلے کے بغیر ہمارے ارادے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یا اللہ ہمیں ارادے کرنے والا بنا دے، اور یا اللہ توفیق تیری جانب سے ہے، یا اللہ تو توفیق عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا دے۔ اگلی حدیث ہے عن سہل بن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل کریم یحب الکرم ومع للاخلاق ویبغض صفصافها۔ حضرت سہل بن سعد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالی مہربان ہے، مہربانی اور بلند اخلاق کو پسند کرتا ہے اور ردی اخلاق سے نفرت کرتا ہے۔ ایک بار پھر حدیث اسی بارے میں ہے کہ اللہ تعالی خود کریم ہے، اللہ تعالی خود مہربان ہے، بلند اخلاق کو وہ پسند کرتا ہے۔ اعلی اخلاق کیسے وجود میں آتے ہیں ہم اس کے بارے میں پہلے دیکھ چکے۔ دیکھیے اخلاق کا مطلب، اخلاق خلق کی جمع ہے، خلق کہتے ہیں عادت کو۔ تو عادتیں کیسے بنتی ہیں؟ کسی کام کو بار بار کرنے سے وہ ہماری عادت بن جاتا ہے۔ اب دیکھیے جن کو چائے پینے کی عادت نہیں ہوتی، پھر وہ جب شروع میں چائے پیتے ہیں بڑی کڑوی سی لگتی ہے، عجیب سا ذائقہ لگتا ہے۔ اب بچوں کو چائے پلائیں، جن بچوں کو عادت نہیں ہوتی، بڑے بھی ایون، تو وہ سوچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھلا یہ بھی کوئی پینے والی چیز ہے۔ لیکن وہ جہاں کہیں بیٹھتے ہیں لوگ کہتے ہیں چائے پی لیں، اور تعلق میں چائے پینی پڑتی ہے، کچھ دنوں کے بعد وہ خود ہی مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں گھر والوں سے چائے ہے۔ عادت، آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو چائے پینے کی عادت ہے؟ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ میں صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ عادت کیا ہوتی ہے نا، کہ انسان بار بار ایک کام کو کرتا ہے۔ جیسے آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو صبح جلدی اٹھتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے جلدی اٹھنا آپ کی عادت ہے۔ لیکن جلدی اٹھنا عبادت بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس عادت پر اللہ کے یہاں بھی اجر ملے۔ اللہ کے یہاں اس کام کا اجر ہے جو اللہ کی خوشی کے لیے کیا جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا جائے۔ اس وجہ سے آپ جو جلد اٹھنے کی عادت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی یا اللہ میری امت کی صبح میں برکت عطا فرما دے، صبح کا وقت برکت والا ہوتا ہے۔ عادت اور عبادت میں ایک نقطے کا فرق ہے، جب آپ لکھتے ہیں عادت اور جب آپ لکھتے ہیں عبادت، صرف ایک چیز ہی کا فرق آتا ہے نا بیچ میں، لیکن اصلاً عادت کو عبادت بنانے میں زندگی لگ جاتی ہے۔ تو عادت عبادت کیسے بنتی ہے؟ یہ ذہنی عمل ہے، دل کا عمل ہے کہ آپ ہر عمل پر نیت کرتے ہیں اللہ کی خوشی کی. دوسرا کام جو ہے نا وہ زیادہ مشکل ہے، لیکن بہت آسان ہو جاتا ہے کہ آپ تلاش کریں اس کام کو کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. چلیں میں آپ کی، اب صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح کی سنت آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں، تاکہ آپ کو پتا چلے کہ جب صبح اٹھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا کرتے تھے اور ہمیں کیا کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھتے تھے تو یہ نصف رات یا اس کے بعد کا وقت ہوتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تھے تو اس موقع پر آپ یہ دعا کرتے تھے، اللہم انت الحق، اللہ تیری ذات حق ہے، وقولک حق، تیری بات حق ہے، ولقاؤک حق، تیری ملاقات حق ہے. سوچیں نیند توڑ کے اٹھیں، لیکن پہلا میسج خود کو کیا دیا ہے؟ ذہن سازی کا عمل ہے نا، انسان خود میسج دے رہا ہے، اللہ تیری ذات سچی، اللہ تیری بات سچی، اللہ تیری ملاقات سچی، اللہ تیرا قیامت کا دن سچا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے، جنت سچ ہے، دوزخ سچ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا، اس کا آگے کا حصہ بھی ہے، یہ دعا کیا کرتے تھے. آپ اٹھتے ہی وضو کیا کرتے تھے، اور آپ کے اعمال میں سے ایک عمل مسواک کرنا. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز ادا کرتے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرتے تھے، جو سورہ المزمل میں رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، یا ایھا المزمل، اے اوڑھنے لپیٹنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کو کھڑے رہا کرو مگر تھوڑی دیر، نصفہ، آدھی رات اس کی، آدھا حصہ، او انقص منہ، یا اس سے بھی کچھ کم کر لو، او زد علیہ، یا اس سے کچھ زیادہ کر لو، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. ورتل القرآن ترتیلا، یہ ترتیل محنت والا کام ہے. آپ خود سے اپنے گھر میں جتنا جی چاہے اپنی آواز کو خوبصورت بنانے کی کوشش کر لیں، اس کا بھی باقاعدہ علم ہے، اس کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے. تو آپ خوب عمدہ آواز میں قرآن حکیم کو پڑھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی آواز پر اتنی توجہ نہیں دیتے جتنی اس وقت دیتے ہیں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے. آپ کا قرآن اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم کی تلاوت کرتے، آپ 8 رکعتیں پڑھتے، اور 3 وتر، کبھی 5 وتر، کبھی، یعنی یہ آپ کی روٹین تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت پڑھتے تھے، 8 اور 3 11، یا آپ 13 رکعت نماز ادا کرتے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سم ٹائمز تہجد کے بعد ہلکا سا لیٹ جاتے، اور کبھی مہلت نہیں بھی ملتی تھی. حضرت بلال جب اذان دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہلکی سنتیں پڑھتے، اور پھر فجر کی نماز کے لیے، با جماعت نماز کے لیے آپ مسجد چلے جاتے تھے. فجر کے بعد، یہ صبح اٹھنے کے بعد کے اعمال ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے. فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان بیٹھتے، اور آپ پوچھتے تھے آج آپ نے کیا خواب دیکھا. پھر لوگ بتاتے تھے آج میں نے فلاں خواب دیکھا، فلاں دیکھا، فلاں. پھر آپ انہیں تعبیر بتاتے تھے، پھر آپ گھر آ جاتے. یہ تقریباً چاشت کا وقت ہوتا تھا، اور آپ گھر میں آ کے پوچھتے تھے کہ کیا گھر میں کھانے کی کوئی چیز ہے؟ اگر ہوتی تو ظاہر ازواج مطہرات میں سے وہ حاضر کر دیتی ہیں، اور اگر نہ ہوتی تو وہ کہتی کہ گھر میں برکت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی نیت کر لیتے، یعنی پھر وہ اپنے روزے کو آگے لے کر چلتے تھے. تب آپ دیکھیے کہ آپ میچ کر کے دیکھیں کہ صبح اٹھنے کے بعد کتنے اعمال ہیں جو رسول اللہ کی سنت کے مطابق. اٹھنا تو تبھی عبادت بنے گا نا. اور آپ دیکھیے کہ ہماری زندگی میں تو ظاہر ہے کہ اپنے گھروں کو سنبھالنا اور بچوں کے لیے ناشتے کا انتظام کرنا یا کروانا، اور پھر جیسے گھر میں گھر سے جتنے افراد باہر جاتے ہیں ان کے لیے انتظام کرنا، سب خواتین کو خود بھی باہر جانا ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی تیاری کرنی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن کچھ کام تو ایسے ہیں جو سارے لوگ کر سکتے ہیں. مثلا ایک خاتون فجر کی نماز با جماعت پڑھنے تو نہیں جا سکتی، گھر والوں کو تو بھیج سکتی ہے. اچھا اب یہ دیکھیے کہ صبح اٹھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے اٹھنے کی جو دعا پڑھتے تھے وہ تو سارے پڑھ سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے وضو کرتے تھے، با وضو رہتے تھے آپ، اگر وضو خطا ہوتا فوراً وضو کر لیا کرتے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے اپنی صبحوں میں قرآن حکیم کو ترتیل سے پڑھنا آپ نے رکھا تھا تہجد میں، لیکن اب کوئی اٹھا ہے فجر کے وقت تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکا تو آپشنل ہے، آپ نہیں بھی پڑھتے، فجر کی نماز آپ پڑھتے ہیں لیکن قرآن کی تلاوت تو کریں گے نا. تو جو قرآن کی تلاوت کو اپنی روٹین میں نہیں رکھتا اور وہ یہ سمجھتا ہے میرا اٹھنا اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق ہے تو یہ خطا ہے. تو یہ جب آپ سوچتے ہیں نا اور آپ غور کرتے ہیں اپنے اعمال پر اور اپنے اعمال کو رسول اللہ کے اعمال کے مطابق بنانے کے لیے محنت کرتے ہیں، وہ دعائیں سیکھتے ہیں اور وہ اعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان میں سے کوئی کوشش ایسی نہیں جو رائے گاں چلی جائے گی. انشاءاللہ ہر ایک کوشش کا اجر ملے گا. ہمارے لیے رول ماڈل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اپنی زندگی کو ان کی زندگی کے مطابق ڈھالنا ہے، اور جب تک ہم ان کی زندگی کے مطابق خود کو نہیں ڈھالتے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آ سکتے، نہ ہمارے کام پسند آئیں گے نہ ہمارے اجسام پسند آئیں گے. تو جس کو اس کا پیدا کرنے والا ناپسند کر دے اس کا کیا مقام ہے؟ کیا وہ اس کو اپنی جنت میں جگہ دے گا یا اسے اپنا دیدار کروائے گا؟ یہ زندگی محنت کے لیے ملی ہے، یہ زندگی امتحان کے لیے ملی ہے. اس زندگی میں ہم نے اپنے لیے ایسے اعمال کو یعنی کرنا ہے، انجام دینا ہے، جس کی وجہ سے آنے والے کل میں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں اپنا گھر بنا سکیں. اب دیکھیں لوگ دنیا میں گھر بنانے کے لیے محنت کرتے ہیں نا، اس کے لیے مال جمع کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں اچھا سر چھپانے کو کوئی جگہ چاہیے، تو وہاں نہیں چاہیے ہوگی. جب ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں آپ دنیا میں ایسے اعمال ساتھ لے کر نہ گئے پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں حضرت آسیہ فرعون کے محل میں رہتی تھی، لیکن اس محل میں رہنے کے باوجود ان کا دل کس طرح سے اگلے گھر میں اٹکا رہتا تھا. اور دیکھیے حضرت آسیہ نے اپنا ایمان تو فرعون سے چھپایا ہوا تھا، لیکن ایک بار یہ معاملہ کھل گیا تو فرعون نے انہیں روٹی کے ساتھ شہد لگا کر کھانے کو دیا اور دھوپ میں کھڑا کر دیا. شہد کھا کے دھوپ میں کھڑا ہونا کوئی اپنی موت کو دعوت دینا ہے، کیونکہ انسان برداشت نہیں کر پاتا اور اسے غشی آتی ہے، اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے. تو حضرت آسیہ کی صورتحال بھی ایسی ہی تھی. پھر فرعون نے آخر کار یہ دیکھا کہ یہ عورت تو عزم کی چٹان ہے، اس کو کوئی چیز ہلا نہیں سکتی، کسی طرح سے ایمان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. تب اس نے یہ ارادہ کیا اور لوگوں کو حکم دیا کہ بڑی چٹان اوپر سے لڑکا دیں تو حضرت آسیہ اس کے نیچے آ جائیں گی، اس طرح سے یعنی ایک ایسے فرد کا خاتمہ ہو جائے گا جس کو وہ اپنی سلطنت کے لیے خطرہ سمجھ رہا تھا. ادھر حضرت آسیہ کی صورتحال دیکھیے، چٹان کو یوں آتے دیکھا اور آسمان کی طرف نظریں لگائیں، ایک دعا کی اور سیدھی اپنے گھر میں چلی گئیں. دعا تھی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب میرے لیے جنت میں گھر بنا دے. یہ گھر ہمیں بھی چاہیے، جیسے دنیا میں ہم کھاتے پیتے ہیں، جیسے دنیا میں ہمارے تعلقات ہیں، جیسے دنیا میں ہم لباس پہنتے ہیں، جیسے کھانے پینے کے لیے دنیا میں برتن چاہیے، جیسے گھر کی رونق چاہیے، کل جو ہمیشہ ہمیشہ کا گھر ہوگا اس کی رونق نہیں چاہیے ہوگی، اس کے لیے آج محنت کرنی ہے، آج کریں گے تو کل نصیب ہوگا۔ کیا ہمیشہ کے لیے بے گھر رہنا چاہتے ہیں؟ دنیا میں ہم مال دے کر گھر بناتے ہیں، جنت میں عمل کام آئیں گے، عمل کی کرنسی چلے گی۔ تو یہ بات نہیں ہے کہ کوئی جو جی چاہے کر دے، بس اللہ نے اس کا عمل قبول کرنا ہی کرنا۔ اللہ تعالی متقیوں سے ہی قبول کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے یہ بات کس نے کہی تھی اور کب؟ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، جن میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کر ڈالا، تو جب ان دونوں کے درمیان مکالمہ ہو رہا تھا، ایک نے، دونوں نے قربانیاں کی، ایک کی قربانی قبول ہو گئی، اس کو آسمان سے آگ نے آ کے کھا لیا، دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی، تو جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی اس نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا، کہ تیری نظر قبول ہوئی میں تجھے زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ تو اس نے کہا اگر تو مجھے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا، میں تجھے مارنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اور اسے جواب دیا کہ اللہ تو متقیوں کی نظریں ہی قبول کرتا ہے، تو جو اللہ سے ثواب کی امید رکھ کر کام کرتے ہیں اور جو اللہ کے عذاب کے خوف سے، اس کے روکے سے رک جاتے ہیں، وہ متقی ہیں، اور متقی کا عمل قبول ہوگا۔ تقوی کے بغیر کچھ بھی قبول نہیں ہے، کچھ بھی۔ جیسے قرآن حکیم کا آغاز ہوتا ہے تو رب العزت فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فی، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ تو پڑھتے تو سبھی ہیں، اسی وجہ سے قرآن کی ہدایت ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی، علم نصیب نہیں ہوتا، انسان سمجھتا ہے اس کا فیصلہ میں کروں گا، فیصلہ تو وہ کرتا ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب ہدایت سے نفع اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے جو اعمال عزت والے ہوں، جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہوں، اور اللہ تعالیٰ ایسے اعمال کرنے سے ہمیں بچا لے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوں اور جو ذلت والے کام ہوں۔ اگلی حدیث ہے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کا انجام خیر۔ عن ابی ہریرۃ مرفوعا ان رجلا زار اخا له فی قریۃ، سیدنا ابو ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کسی دوسری بستی میں اپنے بھائی کی زیارت کے لیے گیا، فارسد اللہ تعالی علی مدرجته ملکا فلما اتى علیہ الملک قال اين تريد؟ قال ازور اخلی فی هذه القرية، قال هل له عليك من نعمة تربها؟ قال لا الا انی احببته فی اللہ، قالنی رسول اللہ الیک ان اللہ عز و جل قد احبک کما احببتہ له۔ ایک آدمی کسی دوسری بستی میں اپنے بھائی کی زیارت کے لیے گیا، اللہ تعالیٰ نے راستے میں اس کے انتظار میں ایک فرشتہ بٹھا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے راستے میں اس کے انتظار میں، کہ ایک بھائی ہے جو دوسرے بھائی سے ملنے کے لیے جا رہا ہے، راستے میں انتظار میں فرشتہ بٹھا دیا۔ جب وہ شخص اس کے پاس سے گزرا تو فرشتے نے پوچھا تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا اس بستی میں میرا بھائی رہتا ہے، اس کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے پوچھا کیا اس کا تم پر کوئی احسان ہے؟ جس کی وجہ سے تم یہ تکلیف اٹھا رہے ہو اور اس کا بدلہ اتارنے جا رہے ہو؟ اس نے کہا، نہیں، صرف اس لیے جا رہا ہوں کہ میں اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ فرشتے نے کہا، میں تیری طرف اللہ تعالیٰ کا فرستادہ ہوں اور یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے جیسے تو اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، دنیا میں ایک وہ رشتے ہیں جو ماں باپ کے تعلق کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں، خون کے رشتے۔ دوسرے وہ رشتے ہیں جو سسرال کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں، سسرالی رشتے۔ تیسرے وہ رشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے محبت۔ یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب للہ وابغض للہ وآتا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے اللہ کی خاطر محبت کی، اللہ کی خاطر بغض رکھا، نفرت کی، اللہ کی خاطر دیا اور اللہ کی خاطر روک لیا، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ اللہ کی خاطر محبت ہی بندے کے ایمان کو مکمل کرتی ہے۔ تعلقات کا وہ دائرہ جو خون کے رشتوں کا دائرہ ہے، اس دائرے میں بھی اللہ پاک نے صلہ رحمی کا بہت اجر رکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلہ رحمی یعنی رشتے کو جوڑنا عمر اور رزق میں برکت دیتا ہے، یعنی بندے کو عمر میں بھی برکت ملتی ہے اور رزق میں بھی برکت ملتی ہے۔ لیکن یہ تعلقات کا دائرہ عجیب ہے جس میں کسی کو کسی سے کوئی غرض نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی خاطر تعلق رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خاطر تعلق کا مطلب یہ ہے کہ کسی سے بغیر کسی غرض کے تعلق رکھا، جس کے ساتھ بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی باتیں کی، اللہ کے کلام کی باتیں کی اور آخرت کے معاملات کی باتیں کی، جس کے لیے تعلق اس وجہ سے اہم ہے کہ اس تعلق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے میں اور اللہ رب العزت کی جنت میں جانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ تعلق اللہ تعالیٰ کے نزدیک بے حد پسندیدہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بٹھا دیا خوشخبری دینے کے لیے کہ اس سے پوچھو کہ اس کی کوئی غرض ہے، کسی کا کوئی بدلہ دینے جا رہے ہو، کیا چیز ہے جس کی وجہ سے آپ اپنے بھائی کو وزٹ کرنے کے لیے آئے ہو؟ تو اس نے کہا، میں اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، تو میں بھی اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتی ہوں اور آپ سے ملنے کے لیے آئی ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، انسان جب اللہ کے لیے کوئی کام کرتا ہے، اس کے دل کا حال تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا، اور اللہ تعالیٰ اس عمل پر کتنا اجر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اس فرشتے نے خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرتے ہیں جیسے تم اپنے بھائی سے محبت کرتے ہو۔ تو یہ محبت جو ہے اللہ کی محبت کے حصول کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اپنی ذات کی خاطر آپس میں بھی اور سارے مسلمانوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان ابی امامۃ مرفوعا، ما احب عبد ما احب عبد عبدا للہ عبدا للہ الا اکرمہ اللہ عز وجل۔ حضرت ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی بندہ کسی سے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عزت عطا کرتا ہے۔ اللہ کے لیے محبت کا درجہ کتنا بڑا ہے۔ لوگ دنیا میں کس کس طرح سے عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوئی مال کما کے، کوئی مال والوں کے ساتھ بیٹھ کے، کوئی اقتدار حاصل کر کے، کوئی اقتدار والوں کے ساتھ بیٹھ کے، کوئی تعلیم حاصل کر کے، کوئی ڈگریاں لے کے، کوئی اچھا بزنس کر کے، کوئی اچھی جاب کر کے۔ کون ہے جو معاشرے میں عزت نہ چاہتا ہو؟ اللہ پاک نے اپنے حبیب کے توسط سے ہمیں بتایا ہے، جب بھی کوئی بندہ کسی سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے تو اس نے اللہ کی عزت کی نا، کسی سے اس کی کوئی غرض نہیں ہے۔ اللہ کے لیے محبت کا اتنا بڑا درجہ ہے، اللہ کے لیے محبت کی تو اللہ تعالیٰ اسے عزت عطا کرتا ہے. یا اللہ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل فرما دے. ان انس مرفوعاً ما تحاب رجلان فی اللہ الا کان احبہما الی اللہ عز وجل اشدہما حبا لصاحبہ. بہت پیاری حدیث ہے. سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی دو آدمی آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں تو ان میں سے اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب وہ ہوتا ہے جو اپنے دوست سے اس کی بنسبت زیادہ محبت کرنے والا ہوتا ہے. اللہ کے لیے محبت کتنا بڑا درجہ رکھتی ہے کہ اس میں صلے کی توقع نہیں ہوتی. ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ میری محبت دوسرے سے زیادہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اسے زیادہ محبت کرتے ہیں جو دوسرے بھائی سے زیادہ محبت کرتا. تو اللہ کی محبت کے حصول کا راستہ ہے اللہ کے لیے محبت کرنا. محبت کی دو قسمیں ہیں، ایک قصبی محبت ہوتی ہے اور ایک طبعی محبت ہے. جیسے ماں باپ کو اولاد سے محبت ہوتی ہے، طبعی محبت ہے. اسی طرح سے شوہر بیوی کی جو محبت ہے طبعی محبت ہے. حیوانات میں یہ محبت بہت پائی جاتی ہے. کوئی حیوان ایسا نہیں ہے، شیر کیسا جانور ہے، اپنے بچے سے کتنی محبت کرتا ہے. یہ محبت اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کے اندر رکھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، جن میں سے ایک حصہ ہے جو اس نے ساری مخلوقات میں تقسیم کر دیا. انسان بھی ایک دوسرے کے ساتھ رحمت کا، محبت کا معاملہ کرتے ہیں، اسی ایک محبت کا حصہ. ایک رحمت ہے نا جو اس کا حصہ ہے. اور آپ نے فرمایا گھوڑی اپنے بچے کے اوپر سے سم اٹھاتی ہے نا، اپنا پاؤں، یہ بھی اللہ کی اس ایک رحمت کا حصہ ہے. یعنی کوئی جاندار کسی دوسرے اپنے اولاد پر یا اپنے جیسے انسان پر رحم کرتا ہے تو یہ اس رحمت کا حصہ ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے جو 99 رحمتیں ہیں نا، اس سے وہ قیامت والے دن اہل ایمان کو معاف کرے گا. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہمیں اللہ کی رحمت کی کتنی ضرورت ہے. تو دوسری محبت جو ہے یہ قصبی محبت ہے. یہ محبت اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے شعوری طور پر. جیسے اللہ تعالیٰ سے جو محبت کرنا چاہے وہ اللہ کے اسماء و صفات کو سیکھے، کیونکہ جب تک اللہ تعالیٰ کو جانیں گے نہیں اس سے محبت نہیں کر سکتے، صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں. کیونکہ جو محبت چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کی صفتوں کو جان کر دل کے اندر پیدا ہوتی ہے. دوسری محبت اللہ کے انبیاء سے، اللہ کے فرشتوں سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر ایمان قبول نہیں ہوتا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سید انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہاں تک کہ میں اسے اس کے والدین، اس کی اولاد اور دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اتنی محبت اللہ کے رسول سے چاہیے. اور پھر اللہ کی کتاب سے محبت، قرآن مجید کی محبت، پھر اللہ تعالیٰ کے دین سے محبت، دین اسلام سے، پھر اللہ والوں سے جو محبت ہے، اساتذہ سے جو علم دیتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں، جو اچھے اعمال سکھانے کی کوششیں کرتے ہیں، پھر اپنے ساتھ والوں سے محبت، یعنی جو اللہ سے محبت کرتے ہیں ان سے محبت کرنا، یہ ساری محبتیں ایسی ہیں جس کے لیے کوشش کرنی پڑتی. کوشش کے بغیر یہ محبت نہیں ہوتی. ماں اپنے بچے سے کتنی خفا ہو لیکن بچے کو کوئی تکلیف ہو تو ماں کا دل پگھل جاتا ہے۔ اس میں ماں کا کوئی کمال نہیں، کیونکہ یہ رحمت تو ماں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، لیکن کمال اس محبت کا ہے، پلیز پانی پی لیجیے اٹھ کے، کمال تو اس محبت کا ہے جو اللہ تعالیٰ کی خاطر کی جاتی ہے، جس کے لیے انسان کے دل میں خود سے خود کوئی جذبہ نہیں ابھرتا، لیکن انسان شعوری طور پر محبت کرتا ہے اور اس محبت کے لیے دعائیں بھی کرتا ہے۔ جیسے اللہ رب العزت سے محبت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں بہت دعائیں ملتی ہیں، اللہم انی اسألک حبک، اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، وحب من یحبک، اور اس شخص کی محبت کا بھی جس سے تو محبت کرتا ہے، وحب عملی یقربنی الی حبک، اور اس عمل کی محبت کا جو مجھے تیری محبت کے قریب کرتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ کی محبت بھی مانگنی پڑتی ہے، قرآن کی محبت، اس دین کی محبت، اور اللہ والوں کی محبت۔ اور ہم پڑھ رہے ہیں اللہ والوں سے محبت کے بارے میں، جن سے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی۔ دیکھیں دنیا میں لوگ دوستی کرتے ہیں اپنی ذاتی چوائس کے مطابق، لوگوں سے جب پوچھتے ہیں کہ اچھا فلاں سے کیوں دوستی ہے، ہماری مینٹل ہارمنی ہے، ہم ایک جیسا سوچتے ہیں، ہمارے مزاج آپس میں ملتے ہیں، تو جن کے مزاج آپس میں ملتے ہیں کوئی اجر نہیں ملے گا، ماہمی ہمانگی کی وجہ سے اللہ کی یہاں اجر نہیں ملے گا، اجر اللہ کے لیے کام کرنے پہ ملے گا انشاءاللہ۔ کسی کو اللہ تعالی کی مغفرت سے محروم نہیں سمجھنا چاہیے۔ ان جندب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدث ان رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان وان الله قال من ذا الذي يتعلى علي الا اغفر لفلان فاني قد غفرت لفلان واحبطت عملك او كما قال واحبطت عملك او كما قال۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی نے کہا اللہ کی قسم اللہ فلاں کو نہیں بخشے گا، اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کون ہے جو مجھ پر قسم اٹھاتا ہے کہ میں فلاں کو نہیں بخشوں گا، میں نے اس کو بخش دیا اور تیری قسم اٹھانے والے کے اعمال ضائع کر دیے۔ یا جیسے آپ نے فرمایا، ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور انسانوں کے کامیاب ہونے اور ناکام ہونے کا فیصلہ، کسی کی جنت اور جہنم کا فیصلہ، کسی کی بخشش یا کسی کے بخشے نہ جانے کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے، یہ فیصلہ کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو بھی جہنمی کہتے رہتے ہیں، کتنے لوگ ہیں کہ اللہ تجھے کبھی نہ معاف کرے، بد دعا دیتے رہتے ہیں اس نوعیت کی، کسی انسان کا یہ اختیار نہیں ہے۔ غزوہ احد کا موقع تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، جب آپ کا دانت کسی نے شہید کر دیا تو آپ نے فرمایا وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون آلودہ کر دیا، تو اللہ پاک نے وہی نازل فرمائی کہ فیصلے کے اختیارات میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، یعنی یہ فیصلہ کرنا اللہ کا اختیار ہے، کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ آنے والے وقت میں کوئی اسلام لے آئے، یعنی آج تو کوئی مسلمان نہیں ہے اگر اور کل اسلام لے آئے، آپ نہیں جانتے، لیکن آپ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ فلاں نہیں پا سکتا، تو یہ اللہ کا اختیار ہے، کسی نبی کا بھی اختیار نہیں ہے۔ عام انسان تو ظاہر ہے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ فلاں کو نہیں بخشے گا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس کے تو اعمال ضائع کر دوں گا جس نے قسم کھائی ہے، اس کے اعمال ضائع کر دوں گا، اور باقی جس کا معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ اگرچہ احادیث تو آگے بھی پڑھنے والی ہیں اور بہت اہم ہے، لیکن زبان سے متعلقہ احادیث ہم انشاءاللہ اگلی بار دیکھیں گے۔ اور آپ سے ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ حدیث رسول کے لیے ہفتے میں ایک دن، جمعہ کے دن ضرور وقت نکالیے، جب آپ حدیث رسول سیکھیں گے تو اس کی وجہ سے آپ نیک اعمال کرنے اور برے اعمال چھوڑنے کے قابل ہوں گے، اپنی جنت کے لیے تیاری کریں گے نا انشاءاللہ. اور اللہ کی کتاب کو سیکھنے کے لیے آپ ضرور وقت نکالیے. جیسے ابھی آپ نے پہلے سامنے رکھا کہ مجھے میں اور تو وقت نہیں نکال سکتی لیکن 8 بجے نکال سکتی ہوں. ہماری یہاں الحمدللہ 10 سے لے کے 12:30 بجے تک اس وقت 2 کورسز چل رہے ہیں. ایک میں الحمدللہ 12واں پارہ کمپلیٹ ہو گیا جی، اور دوسرے میں پہلا پارہ چل رہا ہے. اور یہ صبح کے وقت ہیں، اور شام کے اوقات میں بھی 4 دن بھی کلاس ہوتی ہے، منڈے سے لے کے تھرسڈے تک، اور اسی طرح سے ہفتہ اور اتوار کے دن بھی کلاس ہوتی ہے. تو آپ کہیں بھی کسی وقت بھی آنا چاہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ 1 گھنٹہ ہے جسے ہم آ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم آپ کی ہیلپ کریں گے. اور آپ اپنے قرآن کو ضرور اچھا کر لیں، یعنی ناظرہ اچھے طریقے سے پڑھنے کے قابل ہو جائیں. تجوید کو ضرور سیکھیں تاکہ قرآن خوبصورت انداز میں پڑھنے لگ جائیں. اور اسی طرح سے بچوں کی کلاسز بھی یہاں پہ ہوتی ہیں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو آپ نے بات کہی ناظرہ قرآن کے حوالے سے، تو اپنے اپنے علاقے کے بارے میں ضرور بتائیے گا ناظرہ قرآن کہاں پر لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں یا ہمارے علاقے میں کوئی ایسا سینٹر اگر اوپن کیا جائے تو ہم ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہیں. مل کے اللہ رب العزت کے کلام ایک ایسی جگہ ضرور بنائیں گے جہاں پہ بچے بھی پڑھیں، بڑے بھی پڑھیں، تاکہ ناظرہ قرآن پڑھنے کے قابل ہوں. یہ بہت بڑی خدمت ہے الحمدللہ، اور اس خدمت کے لیے آپ لوگ اگر تعاون کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم اس کے لیے انتظام کریں گے، لوگ وہاں جا کے پڑھائیں گے بھی، اور انشاءاللہ تربیت بھی کریں گے، دین کو بھی سکھائیں گے انشاءاللہ. تو میں ٹیم سے بھی توقع رکھتی ہوں کہ فیصل آباد میں بھی اور باقی جگہوں کی جو ٹیمز ہیں وہ بھی اپنی جگہ پر انشاءاللہ ناظرہ قرآن سینٹرز کے لیے ضرور کوشش کریں گے تاکہ زیادہ لوگوں تک دین پہنچے. اور میں سب سے یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کے پاس اگر کوئی 8 بجے آتا ہے تو 8 بجے کوئی نہ کوئی تو فارغ ہوگا، کوئی نہ کوئی تو ایسا فرد ہوگا جو اسے کچھ نہ کچھ پڑھا سکے، تو ضرور اس کے لیے انتظام کریں. اور ایون ایسا بھی کیا جا سکتا ہے کہ کوئی آڈیو کلاس ہی مینج کر دیں، اور یہ کہ آپ کوئی آفس میں بیٹھا ہے، کوئی ریسیپشن میں بیٹھا ہے، کوئی کسی اور جگہ پر، تو ایک اکیلا فرد بھی آ گیا اس کو بھی ضرور موقع دیں، تاکہ یہ کہ جس کے دل کے اندر چاہت ہے اس کے لیے انتظام ہوگا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی. کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ سوال کر لیجئے. جی اصل میں بات یہ ہے کہ یہ 1 دن کا کام نہیں ہے. آپ جب کرنا شروع کریں گے نا، محاسبہ تو آپ آلریڈی کر رہے ہیں لائف سٹائل مینجمنٹ ڈائریز کے تھرو، باقی آپ اپنے اعمال کا جہاں تک تعلق ہے، اصلاً انسان کی تربیت تب ہوتی ہے جب وہ کسی تربیت کرنے والے کے ساتھ رہے. لیکن آپ علم حاصل کر رہے ہو، علم حاصل کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اساتذہ سے ان کانٹیکٹ رہیں، اور یہ کہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی جو آپ سے علم میں عمل میں آگے ہیں ان کے ساتھ ضرور تعلق رکھیں کہ مجھے بتائیں میری خطا کہاں ہے. کیونکہ تواصل بالحق اور تواصل بالصبر کے ساتھ محاسبہ کرنا زیادہ ایزی ہو جاتا ہے، کیونکہ لوگ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ انسان خود کو سمجھ رہا ہوتا ہے میرے اندر وہ خطا نہیں ہے، لیکن دوسرے کے نظر میں وہ خطا ہوتی ہے. تو انسان پھر ایسے موقع پر اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کی سنت کے مطابق جب اپنے عمل کو دیکھتا ہے تو پھر اسے سمجھ آ جاتی ہے، اور ڈسکس کرنے سے بھی پتہ چلتا ہے. پھر اہل علم سے سوال بھی ضرور کریں، اور اسی طرح جب آپ اچھی نیت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ. جی جی وعلیکم السلام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارا بچہ 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اسے مارو. لیکن ہمارے یہاں 10 سال سے پہلے بچے کو نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ نماز کا مقصد کیا ہے؟ نماز اللہ اور بندے کے درمیان کیسا تعلق ہے؟ اور نماز سے ہماری زندگی میں کیا نفع ہوتا ہے؟ یہ بات سمجھانے کی کوشش نہیں کی جاتی. تو مجھے لگتا ہے یہ والی بات, یہ آپس میں سیشنز رکھیں نا اپنے آمنہ عمران کے جو بچے ہیں ان کے ساتھ, جی یعنی اکٹھے کوئی نہ کوئی, جیسے آپ لوگ آپس میں ملتے ہیں تو آمنہ کو بھی کہیں, بچوں کو سمجھائیں, تو انشاءاللہ تعالی جب آگے مل کے سمجھاتے رہیں گے ایک دوسرے کے بچوں کو بھی تو انشاءاللہ اللہ تعالی فرق لائے گا. لیکن اصلا جیسے آپ کی اصلاح ہوئی ہے نا, آپ کے بچوں کی اصلاح بھی ایسے ہی ہوگی. صرف ماں کے اکیلے ایفرٹ کافی نہیں ہے, اس کے لیے بچوں کو بھی ایسے ماحول کی ضرورت ہے, انہیں بھی اچھے دوستوں کی ضرورت ہے. اور ہمارے اسلاف ایسے تھے جو لیلۃ القدر میں بھی یہ دعا کرتے تھے, یا اللہ اچھا دوست نصیب کر دے. ریئلی دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے ایسا دوست جو آپ کو سیدھے راستے پہ لگائے. تو آپ ماں ہیں, اپنے بچے کے لیے یہ جب اس کی ہدایت کے لیے دعا کریں تو ساتھ ہی یہ دعا کرنا نہ بھولیں, یا اللہ اسے مخلص اور نیک دوست عطا کرنا, اچھا دوست عطا کرنا. جی بتائیے. وعلیکم السلام. آپ آگے آ جاؤ, تھوڑا سا آگے آ جائیں. جی مائک ہے, مائک. جی جی
میں اپنے دل سے غیبت ختم کرنا چاہتی ہوں, میں دل صاف کرنا چاہتی ہوں. ہم سے ہو جاتی ہیں غلطیاں, لیکن مجھے جب یاد آتا ہے پھر میں معافی بھی مانگتی ہوں, لیکن پھر ویسا ہی ہو جاتا ہے. پتہ نہیں میرے ساتھ ہے کہ سب کے ساتھ ایسا ہے. میں چاہتی ہوں کہ دل خالص ہو جائے.
صحیح.
وہ کیسے ہوگا؟
جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کوئی شخص آپ کے پاس سے گزرا تو صحابہ کرام سے کہا کوئی کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس شخص کو دیکھ لے. ایک دن بھی ایسے ہوا, دوسرے دن بھی, تیسرے دن بھی. حضرت عبداللہ ابن عمر کو یہ لو لگ گئی کہ میں دیکھوں تو صحیح اس شخص میں ایسی کیا بات ہے جس کی وجہ سے یہ جنت میں جائے گا. ان کے گھر گئے اور ان سے کہا کہ میں مجھے آپ اپنے گھر جگہ دے دیجئے, میرے والد نہیں چاہتے, مجھے ڈانٹتے ہیں اور مجھے بڑے مسائل ہیں. اپنی پریشانی سامنے رکھی اور ان کے یعنی ان صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ میرے گھر میں رہ لو. تو ان کے گھر میں وہ 3 دن رہے لیکن نہیں دیکھا کہ انہوں نے کوئی نوافل پڑھے ہوں یا روزہ رکھا ہو یا کوئی عام معاملات میں کوئی عام لوگوں سے بڑھ کر کوئی نیکی کی ہو. یعنی سادہ سادہ سے جو بنیادی کام ہے وہ انہوں نے کیے. 3 دن کے بعد کہنے لگے کہ بھائی میں آپ کے پاس صرف اس لیے آیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی تھی اور مجھے یہ دیکھنا تھا کہ آپ کا وہ کون سا کام ہے جس کی وجہ سے آپ جنت جاؤ گے. تو کہنے لگے کہ میں اور تو کوئی ایسا خاص کام نہیں کرتا, لیکن میں کسی مسلمان کے بارے میں دل میں کوئی بری بات نہیں رکھتا, میرا دل صاف ہے. اصلاً اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے جو آپ چاہتی ہیں کہ میرے دل میں کسی کی بات نہ آئے. نفسیات کی اصطلاح میں اسے کہتے ہیں بلاک لگانا. پہلی بات تو یہ کہ آپ کے ساتھ کوئی بری بات کرنا بھی چاہے آپ اس بات کے لیے اپنے دل میں جگہ نہ بنائیں, نہیں سنیں. جس کے بارے میں کوئی بات کی جا رہی ہے اس کے بارے میں اچھی بات کریں. جب آپ اچھی بات کریں گے نا تو دوسرا فرد سٹ پٹائے گا, وہ زیادہ دن آپ کے ساتھ بات نہیں کر سکے گا. محفوظ رکھنے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے نا. پھر یہ کہ جن لوگوں کے بارے میں آپ کے دل میں بات آ چکی ہے اس کا کیا کیا جائے, ان کو تحائف بھیجیں. تحائف بھیجیں کیونکہ تحادو تحابو, تم آپس میں ہدیے کا لین دین کرو گے, تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جاؤ گے. آپ یقین کریں, میرے والد نے مجھے نصیحت کی تھی کہ اگر یعنی جب میں سسرال جا رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ جس کسی کے بارے میں دل میں کوئی بات آنے لگے گی نا تحفہ دے دینا. ریئلی مجھے اتنا زیادہ ہیلپ کیا ہے اس بات نے پریکٹیکلی کہ میرے دل میں میرے سسرال والوں کے بارے میں کوئی بری بات نہیں الحمدللہ. کیوں؟ ایسا تو نہیں کہ وہ فرشتے ہیں یا میں فرشتہ ہوں, لیکن ریلی میری ساس امی نے آج میرے بارے میں کوئی لفظ نہیں کہا. یہ ان کا بڑا پن ہے ریلی. میں اس خاتون کو دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں یا اللہ تیرے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ نہ کسی کے سامنے نہ پیچھے. میں باقیوں کے بارے میں نہیں کہتی, لیکن بہرحال انسان کسی کی بات کو دیکھتا ہے تو بہرحال دل میں بات آتی. لیکن میں نے اپنی لائف میں یہ طے کیا تھا کہ کچھ بھی ہو گیا اب میری یہ ماں ہے, میں نے اس کو کبھی جواب نہیں دینا. دل میں ہزار باتیں بھی آئیں, میں نے یہ دو باتیں اس لیے سامنے رکھی ہیں کہ انسان کے لیے ممکن ہے اگر وہ کسی کے بارے میں بری بات دل میں نہ رکھنا چاہے تو اچھی بات کرے, تحفہ دے, اس سے آپ کا دل صاف رہے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے مجھ سے میرے ساتھیوں کے بارے میں کچھ نہ کہا کرو کہ میں اپنا دل صاف رکھنا چاہتا ہوں. دل صاف رکھنے کے طریقے ہیں نا, پھر تو آپ بھی کوشش کریں گی. میں نے تو یہ کیا کہ جو چیز میں دیکھتی تھی کہ میرے ریلیٹیوز کو ان لاس کو زیادہ پسند ہے, میرے پاس وہ چیز موجود ہے, میں وہ خود نہیں یوز کرتی تھی, گفٹ کر دیتی تھی. تو میرے تعلقات بہت اچھے ہو گئے الحمدللہ. شکوے شکایات پتہ نہیں کتنے شکوے شکایات ہوتے ہوں, لیکن ہمارے درمیان شکوے کا کبھی تبادلہ ہی نہیں ہوا. تو یہ ایسی بات نہیں کہ یہ کوئی انسانی دنیا کے معاملات نہیں ہیں. میں ذاتی طور پر یہ سمجھتی ہوں کہ ایک انسان کوشش کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اسے سازگار ماحول دے دیتا ہے الحمدللہ. اور زندگی میں کڑوے مقامات بھی بہت آتے ہیں, لیکن آزمائش تو اس مقام پر ہوتی ہے, لیکن انسان ایک دفعہ گزر جائے کڑوا گھونٹ کر کے اسے پی لے تو انسان کے لیے آسانی بہت ہے. تو آپ نہ لوگوں کی باتوں پہ غور و فکر نہ کیا کریں, کسی نے برا کہا بھلا کہا, آپ اپنی طرف سے اچھا ضرور کرتے رہیں. تو جب آپ اچھا کریں گے تو آپ کا دل صاف ہو جائے گا انشاءاللہ. آپ کسی کو تحفہ دے کے دیکھیں ریلی, آپ کسی ایسے فرد کو جس کے ساتھ آپ کا بڑا اختلاف ہے, اس تحفے کی وجہ سے آپ کا دل شفاف ہو جائے گا انشاءاللہ.
میں ایک اور بات پوچھنا چاہتی ہوں. میں اب آئی ہوں ادھر مشہد ترجمہ تفسیر کرنے. میں یہ جو میرے بچے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ چار بچے ہیں میرے, ان کو چھوڑ کے آتی ہوں,
اللہ تعالیٰ انہیں ایمان والی زندگی نصیب کرے.
میں یہ کہتی ہوں جب میں انہیں کہتی ہوں ماشاءاللہ, بڑے جو دونوں بچے ہیں وہ تو قرآن اور نمازوں پہ لگے ہیں, میں فورس کرتی ہوں, ابھی دو چھوٹے ہیں, کیا میری ایج تک جاتے جاتے انہوں نے ٹھیک ہونا ہے یا جیسے میں ٹھیک ہوئی ہوں تب ٹھیک ہونا ہے انہوں نے, جس طرح میں چاہتی ہوں کیا ابھی وہ ویسے نہیں ہو پائیں گے جو میں نے اب لیا ہے؟
جی
کیا وہ ویسی میں ایک مثال جو ہم دیکھتے ہیں اچھے گھرانوں کی, تابے دار بچے, ہر چیز, وہ ایک وقت لگے گئے نہیں وہاں تک جاتے جاتے.
اچھا بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کے بارے میں ہدایت کی دعا تو ہر ماں کو کرنی چاہیے, ماں باپ دونوں کو, لیکن یہ والی بات ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ ہدایت بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے. انسان کسی کا دل تبدیل نہیں کر سکتا. حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیے, اپنے بیٹے کا دل بدل سکے؟ لیکن اللہ کا وعدہ ہے جو کوشش کرتا ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ نے اجر ضرور دینا.
میں ماں کی تڑپ بہت ہوتی ہے, ماں کیسے چاہتی ہے کہ اس کا بچے کو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے وہ کسی غلط راستے پہ چلے جائے, ہر وقت دعائیں ہوتی ہیں, لیکن یہی مجھے اندر سے ٹینشن ہے کہ وہ کس طرح کس وقت میں جائیں گے.
ساری حیات کی کوشش ہے. میں کبھی سوچتی ہوں کہ ماں کس دور میں فارغ ہوتی ہے نا, اس کا وہ کون سا دور ہے جب وہ یہ سمجھے اب بچوں کے معاملات ختم ہو گئے. جب ماں 80 سال کو پہنچتی ہے نا اور اس کا بیٹا اس کے ساتھ 60-65 سال کا ہے, ٹھیک ہے, وہ اس کے لیے تو بچہ ہی ہے نا, اور اس کے اپنے بچے ہیں اور بچوں کے بچے ہیں. ماں اس کو اس وقت بھی سکھاتی رہتی ہے کہ اب آپ ایسا معاملہ کر لو, اس کے سسرال والوں کے ساتھ یہ کر لو, بچے کو یہ سمجھا دو, بچوں کے ساتھ زیادہ سختی نہ کرو, بچوں کے ساتھ اس طرح سے معاملہ کر لو. تو تو ماں ہونے کے ناطے، انسان ہونے کے ناطے ہم پر سے اس وقت تک ذمہ داری نہیں ہٹائی جائے گی جب تک ہماری موت نہیں آ جاتی، اولاد کے لیے بھی اور مسلمان ہونے کے ناطے. آپ یاد رکھیے گا یہ ذمہ داری صرف اپنی اولاد کے لیے نہیں ہے، معاشرے کے افراد کے لیے بھی ہے. لیکن پہلی ذمہ داری بہرحال قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. آپ ایفرٹ کرتے رہیے اور اللہ سے دعا ضرور کریں، اپنی نمازوں کے بعد، رات کے اوقات میں، دن میں، اور بچے کے ساتھ جب بھی بچے کے سامنے آئیں بچے کو دعا ضرور دیں. ماں کی دعا قبول ہوتی ہے بچے کے حق میں، اور اس کو بھلائی کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین نمازی بنائے، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے، دیکھیں آپ دعا تو کسی بھی نوعیت کی کر سکتے ہیں، اللہ تمہیں سچا تاجر بنا دے، اللہ تمہیں حقوق ادا کرنے والا بنا دے، اللہ تعالیٰ تمہیں نیکی نصیب کرے اور موت کے وقت تک تمہیں اللہ تعالیٰ اسی راستے پہ لگائے رکھے، اللہ تجھ سے محبت کرے. جب بھی آپ بچے سے بات کریں تو اس کو کوئی نہ کوئی دعا ضرور دیں، اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا انشاءاللہ. جی نماز کا وقت.
جی السلام علیکم. میڈم میرا بیٹا سویڈن میں رہتا ہے، ادھر ہی پڑھا، ادھر ہی جاب کرنے لگ گیا، ادھر ہی فیملی لے کے چلا گیا، تابع دار ہے الحمدللہ، جو کہوں ہاں میں ہاں ہے، ادھر بیٹھا ہوں میرا ہی ہے. مگر اس کی جہاں وہ جاب کرتا ہے آفس میں، ظہر عصر دو نمازیں، بعض دفعہ مغرب قضا ہو جاتی، ہوتی نہیں. میں اسے کہتی ہوں تو مسلمان ہے، تو جنگل میں بھی کھڑا ہے، تیری مسجد ہے، تو نماز پڑھ سکتا. مجھے کہتا ہے جس جگہ پہ میں کھڑا ہوں مجھے نہیں پتا یہ پاک ہے کہ نہیں، تو وہ پھر نمازیں نہ اکٹھی کر کے گھر آ کے پڑھتا. تو اسے میں اس کے لیے دعا بھی کرتی ہوں، اللہ ایسا ماحول دے کہ ہر نماز میرا بیٹا جماعت کے ساتھ پڑھے، تو یہی دعا ہی کرتی رہوں تو اس کی اللہ گھر میں آ کے وہ باقی ادائیگی کرتا ہے، تو بیٹے کو اللہ معاف کر دیں گے انشاءاللہ.
دیکھیں معافی کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، لیکن اللہ پاک نے یہ فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ نماز فرض کی گئی. اب یہ کہ اس میں جو گنجائش ہے وہ کیا ہے، جیسے آپ یہ دیکھیے کہ جہاں پہ لنچ بریک ہوتی ہے، لنچ بریک تو ہر جگہ ہوتی ہے، ہر آفس میں جب لنچ بریک ہوتی ہے اس وقت دونوں نمازیں ادا کر لیں. اب ایک مجبوری ہے، زہر اثر ہو سکتی ہے. جی جی دوسری بات یہ ہے کہ لنچ بریک میں کوئی کسی کے اعمال کا ذمہ دار نہیں ہے، وہ نماز پڑھنا چاہے جائے نماز رکھے اور جائے نماز پہ نماز ادا کر سکتا ہے، اس کو قبلے کے رخ کا تعین کرنے میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے، اب تو سارے ڈیوائسز میں ہر چیز موجود ہے. لیکن بات نیت کی ہے، نیت کرنا بڑا ضروری ہے. آپ اس کے حق میں دعا کریں اور کہنے سے نہ رکیں، کہتے رہیں اور اس کو ویز بتاتے رہیں، اللہ تعالیٰ آسانی کر دے گا انشاءاللہ. نماز پڑھنے کے بعد بھی کبھی دل خالی محسوس ہوتا ہے، ایسا کیوں ہے؟ یہ سوال ہے. اور دوسرا ہے کہ کب پتا چلے کہ دعائیں قبول ہو گئی ہیں. بات یہ ہے کہ نماز کے بعد بھی دل اگر خالی رہتا ہے تو اس کا سبب نماز ہی ہے. اللہ نے نماز کے بارے میں فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے. تو نماز کے اندر خرابی تلاش کریں، کیونکہ نماز اگر آپ اس طرح سے پڑھیں گے جیسے اللہ تعالیٰ سامنے ہے یا اس کی نظروں کو محسوس کر کے پڑھیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا دل خالی رہ جائے. آج ہم اس کے اوپر بات کر چکے ہیں، اب پریکٹیکل کرنا آپ کا کام ہے انشاءاللہ. کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی کر دیں گے. کب پتہ چلے کہ دعائیں قبول ہو گئی ہیں؟ ایک تو بات یہ ہے کہ دعا دنیا کے بارے میں تو آپ کو ویسے ہی پتہ چل جائے گا کہ قبول ہو گئی، کیونکہ وہ کام ہو جائے گا تو ظاہر آپ کو پتہ چل جائے گا. اگر دعا ایسی چیز کے بارے میں جو آخرت سے متعلق ہے تو اللہ تعالیٰ مزید دعا کرنے کی توفیق دے گا انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا جاری رکھیں. دعا خیر ہی لاتی ہے، دعا کی وجہ سے انسان کو نقصان نہیں ہوتا، دعا اگر دنیا میں قبول نہیں ہوتی تو آخرت میں اجر کے طور پر لکھی جاتی ہے، اس لیے دعا مانگتے ہوئے کبھی نہ تھکیں۔ دعا اللہ اور بندے کے درمیان ایک تعلق ہے، ایک مضبوط رشتہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادة، دعا ہی تو عبادت ہے، اس لیے عبادت سے اکتائیں نہیں، اللہ سے مانگتے ہوئے تھکیں نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بہترین دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، والحمد للہ کثیرہ، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم حاسبنا حسابا يسيرا۔ اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث۔ الہی ہم آسی گناہگار خطا کار ہیں، الہی ہماری خطائیں، ہماری غلطیاں، ہمارے گناہ معاف فرما دیجئے۔ اے پاک پروردگار، آپ سے استدعا ہے، الہی سب بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، الہی بے روزگاروں کو روزگار نصیب فرمائیے، بے اولادوں کو اولاد نصیب فرمائیے۔ لبنہ کے لیے خصوصی دعا ہے، الہی انہیں صالح اولاد نصیب فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین، جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے حافظ قرآن بن جائیں، الہی انہیں اپنے قرآن کو حفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ محمد کے لیے خصوصی دعا ہے، الہی انہیں حافظ قرآن بنائیے اور الہی با عمل مسلمان بنائیے۔ الہی رومان کے لیے دعا ہے، جو بیمار رہتی ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرمائیے اور انہیں نیک اور صالح بنائیے۔ الہی ہم سب کے بچوں کو الہی آپ پسند فرما لیجئے، الہی انہیں اپنے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ الہی جنہوں نے حج کی درخواست دی ہے، ان کی قراندازی کا سلسلہ ہے، الہی ان کے لیے حج کرنے کے معاملے کو آسان فرما دیجئے۔ اور الہی جن کے والد کی وفات ہوئی، ان کے لیے مغفرت کی دعا ہے۔ الہی سب ہمارے پیارے جو آپ کے پاس جا چکے، الہی ان کی مغفرت فرما دیجئے۔ الہی جو لوگ کاروبار کے لیے پریشان ہیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دیجئے۔ یاسمین اور ان کے اہل خانہ کے لیے خصوصی دعا ہے۔ یا ارحم الراحمین، جتنے ہاتھ اٹھے ہیں سب کے دلوں میں دعائیں ہیں، تمنائیں ہیں، الہی سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہی آمین، الہی آمین۔ دو دعائیں خاص کرنا چاہتی ہوں۔ یا ارحم الراحمین، جن بچوں کے رشتوں کے معاملات ہیں حل نہیں ہو پاتے، الہی ان کے لیے بہترین جوڑے عطا فرمائیے۔ اور دوسری دعا ہے، کل سمینہ ناز ہماری جن کا نکاح ہونے جا رہا ہے، الہی انہیں آپس کی محبت والی زندگی نصیب کرنا، اور الہی اس تعلق میں برکت عطا فرمانا، اور الہی انہیں اپنے کام کے لیے الہی ہمیشہ انہیں اس کام کا موقع عطا کرنا، اور الہی خصوصی دعا ہے جتنے لوگ یہاں پہ آئے ہیں، الہی انہیں اپنے پاک کلام کا علم نصیب کرنا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم نصیب کرنا، اور الہی سب کو عافیت کے ساتھ گھروں میں پہنچانا. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.